da una domanda a sto madre maor beno kal jis nukte par hamari guftagu khatam hui thi wo ye thi ke allah taala ne farmaya ke hazrat adam ki duniya mein bhejne ke baad hum paye dar pe waqtan fa waqtan anbiya bhejte rahenge lihaza jo in anbiya ki taleemat aur hidayat par amal paira honge جو ان کی کتابوں کی اتباع کریں گے ان کے لیے دنیا میں کوئی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے البتہ جو لوگ ہماری آیات کا استہزاء کریں گے ہماری آیات کا انکار کریں گے ہماری آیتوں سے کھلواڑ کریں گے ہماری آیتوں کا جو لوگ مذاق اڑائیں گے والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا اور ہماری آیات کے مقابلے میں استکبار بڑائی گھٹائی اور کبر جتائیں گے ان کے لیے اولئک اصحاب النار یہ لوگ جہنم والے ہی ہوں فیہا خالدون اور اسی جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے بات یہاں تک پہنچی تھی تو اب یہ بتا دیا گیا کہ یہ سن رکھو کہ جہنم کی جو ہم دھمکی دے رہے ہیں یہ کوئی خالی خالی دھمکی نہیں ہے یہ حفوات نہیں ہے اور یہ کوئی خامخواہ کا ڈراوا نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت کی دنیا ہے لیکن آنکھوں سے اوجھل یہ دنیا ہے جس دن تم لوگ وہاں پہنچو گے جس دن ملک الموت آئیں گے اور جس دن تمہاری روحیں قبض کی جائیں گے اس دن تمہیں پتا چلے گا کہ یہ ساری چیزیں حقیقت ہیں اب اس کے بعد قیامت کا طویل ترین منظر آتا ہے جیسے ہم نے کہا کہ قرآن مجید میں بہت سے جگہوں پر قیامت کے مناظر اور بالخصوص جنت اور جہنم کے تذکرے آئے ہیں لیکن اس صورت میں تقریباً 2-2.5 رکوع پر مشتمل بہت طویل تذکرہ ملتا ہے اور اس میں مختلف مناظر قرآن مجید کھینچتا ہے اور اس سے پہلے کئی مرتبہ ہم نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کی منظر کشی کا جو فن ہے وہ نہایت بلیغ و فصیح اور اس کا ایک اپنا خاص طریقہ ہے قرآن مجید کا اور دنیا کی کسی زبان میں یہ فصاحت و بلاغت یہ منظر کشی اور یہ سحر بیانی نہیں پائی جاتی دنیا کی کسی کلام میں کسی آرٹسٹ کے فن میں اور قرآن مجید جو نقشے کھینچتا ہے جو مناظر کھینچتا ہے جو منظر پیش کرتا ہے وہ کسی مادی آلے سے بھی ممکن نہیں ہے کسی ویڈیوگرافر سے بھی ممکن نہیں ہے اتنی بہترین قرآن مجید عکاسی کرتا ہے منظر کشی کرتا ہے اور لوگوں کے سامنے وہ پورا عالم پورا انوائرمنٹ پورا ایٹماسفیئر کریٹ کرتا ہے یہ قرآن مجید کی خاصیت ہے اس سبجیکٹ پر سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی 2 مشہور و معروف کتابیں ہیں جن لوگوں کو قرآن مجید کے اس پہلو سے دلچسپی ہو کہ قرآن مجید کیسا اس کا کیا انداز ہے اس کے کیا فنون ہیں تو ان کی 2 کتابیں ہیں ایک التصویر فن فی القرآن جس کا اردو ترجمہ ہے قرآن مجید کے فنی محاسن اور دوسری کتاب ہے ان کی مناظر قیامت یہ 2 اتنی پیاری کتابیں ہیں کہ پڑھیں گے تو قرآن مجید کا جو اثر ہے وہ دلوں پر ہونے لگتا ہے کہ قرآن مجید واقعی جو لوگوں نے کہا کہ اس کے اندر سحر ہے جادو ہے وہ ان معنوں میں جادو نہیں ہے جس طرح سے جادوگر لوگ کرتے ہیں بلکہ اس کے الفاظ کے اندر اس کے معانی کے اندر اس کے مطالب کے اندر وہ زبردست جادو ہے کہ آدمی جیسے جیسے پڑھتا ہے اس کے دل کی دنیا بدلنے لگتی ہے یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے یہ اس کا کمال ہے یہ اس کی فصاحت و بلاغت ہے اب یہ جو مناظر قرآن مجید کھینچ رہا ہے اس میں بھی آپ دیکھتے چلیں گے کہ الفاظ کا سہارا لے کر قرآن نے وہ مناظر کھینچے ہیں کہ آدمی کی قوت متقیلہ ہے جو غور و فکر کرنے کی جو قوت ہے اس کے اندر حرکت پیدا ہوتی ہے آدمی کے ضمیر اور وجدان کے اندر ارتعاش پیدا ہونے لگتا ہے اور آدمی اپنی آنکھوں سے وہ پورے مناظر دیکھتا ہے جیسے جیسے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت ہم کریں گے اور بالخصوص تنہائی میں بیٹھ کر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہم قرآن مجید کے صفحات پر یہ مناظر نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ عین قیامت کے منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ قرآن کا خاص اسٹائل ہے فرمایا کہ اس وقت یہ ظالموں کا کیا حل ہوگا جو ہماری آیتوں کے ساتھ استکبار کرتے ہیں ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ہماری نبی کی باتوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کا کیا عالم ہوگا جبکہ ہمارے فرشتے ان کے پاس آئیں گے پہلا منظر یہ کھینچا گیا عالم برزخ کا اور اس پر تفصیلی طور پر ہم نے سورہ انعام میں گفتگو کی تھی کہ جب ملک الموت آئیں گے فرشتے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو اس وقت کیا عالم ہوگا کیا منظر ہوگا نیک لوگوں کے لیے کیا منظر ہوگا اور برے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ برتاؤ کیا جائے گا یہ ہم نے اس سے پہلے بتایا تھا آج کے ویسی ہی باتیں آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فمن اظلم ممن افترا علی اللہ کذبا او کذب بآیات اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر بہتان باندھا اور اللہ کی آیات کا انکار کیا ایسے سب لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ جب ہمارے فرشتے ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے تو آپ فرشتے پوچھیں گے ان لوگوں سے اور وہ عالم برزخ کا ایک منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ روح کھینچ کھینچ کر نکالی جا رہی ہے ان کفار کے حلقوں سے اور ان کے بدن کے دور دور کے حصے سے ایک ایک رونگٹے سے ان کی روح کھینچ کر نکالی جا رہی ہے روح نکالتے وقت فرشتے ان سے پوچھتے ہیں اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ کہاں ہیں وہ تمہارے شریک کہاں ہیں تمہارے وہ معبود کہاں ہیں وہ تمہارے جھوٹے خدا جن کا تم سہارا لے کر دنیا میں زام کیا کرتے تھے کہاں چلے گئے تم سے
پوچھا جائے گا ان مرنے والوں سے, ان کفار کی روحوں سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ اس کشمکش کے عالم میں, اس وقت جب کہ تمہاری شمع حیات گل کی جا رہی ہے, تمہاری زندگی کا چراغ بجھا جا رہا ہے اور تمہاری زندگی کا خاتمے کا مرحلہ آ پہنچا ہے, بتاؤ تمہارے وہ جھوٹے خدا کہاں ہیں جن کے زام پر تم جیتے تھے؟ اب وہ لوگ کہیں گے, ان کے پاس سوائے ایک جواب کے کچھ نہیں ہوگا کہ ہائے اوف ہماری کمبختی, وہ خدا کہاں؟ ہماری طرف پلٹ کر دیکھنے کے لیے نہیں, ہماری خبر پوچھنے والے نہیں. اور ان لوگوں کا جو عبادت کرنے والے تھے ان کا بھی برا حال ہوگا, اور خود وہ بیچارے خدا جو دنیا میں اپنی خدائی بتاتے تھے جتاتے تھے وہ بھی کسی کی مدد کے لیے نہیں پہنچیں گے. اسنام بھی خدا ہوتے ہیں اور احباب بھی خدا بنتے ہیں لوگوں پر, تو یہ سارے کے سارے ہوا ہو جائیں گے, گل ہو جائیں گے, کوئی کسی کی مدد کے لیے نہیں آئے گا. تو ان کا ایک ہی جواب ہوگا, قالوا ضلوا عنا وشهدوا على انفسهم انهم كافرين. کہیں گے کہ سارے ہمارے سہارا, سارے ہمارے جھوٹے معبود, سارے ہمارے جھوٹے خدا آج ہم سے گم ہو گئے, آج ہم سے دور ہو گئے, اور ہم اپنے آپ میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کافر ہیں, ہم نے کفر کا رویہ اختیار کیا دنیا میں, اور اسی حال میں ہم خدا کے پاس پہنچ رہے ہیں. بڑی زاری کے ساتھ یہ لوگ جواب دیں گے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا, ان روحوں کو لے جا کر پہنچایا جائے گا. خدا تعالیٰ کے پاس اب گفتگو کا کوئی موقع نہیں, خدا تعالیٰ ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ایک لفظ کے مکالمے کے بغیر فوراً کہا جاتا ہے خالد خلو فی امم قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی النار, لے جا کے جہنم میں جھونکو. لیکن جہنم میں جھونکنے سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ سارے ناہنجاروں کو, ناوکار لوگوں کو, یہ ساری قبطیوں کو جو بول فضولی کیا کرتے تھے اور دنیا میں خدا اور خدا کے رسول کے خلاف جتھے بناتے تھے اور گروہ بندیاں کرتے تھے, ان لوگوں کو پہلے ان کے گروپ میں شامل کرو, تلاش کرو وہ کہاں ہیں جنات و انسان جن کی یہ اتباع کرتے تھے, سارے جنات کو اور ان انسانوں کو جن کی یہ لوگ اتباع کرتے تھے ان کو پہلے جمع کیا جائے گا اور ان کی امت میں انہیں داخل کیا جائے گا, پھر گروہ در گروہ ہانک کر انہیں جہنم میں لے جا کر جھونکا جائے گا, ڈھکیلا جائے گا. پھر نار, خدا تعالیٰ کہتا ہے پہلے انہیں ان کی امتوں میں شامل کرو, ان کے گروہوں کو جمع کرو جنات اور انسانوں میں سے, پھر لے جا کر انہیں جہنم کے اندر ڈھکیل دو. اب قرآن مجید ایک منظر کھینچتا ہے کہ جب یہ لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے, کلما دخلت امت اللعنت اختہا, یہ وہ لوگ جب جائیں گے قیامت میں جہنم کے اندر جھونک دیے جائیں گے, وہاں کا معاملہ عجیب و غریب ہوگا. دنیا میں ان کی بڑی گاڑی چھنتی تھی, بڑی دوستی تھی, بڑے ایک دوسرے کے بغل گیر ہو کر قرآن اور اللہ کے رسول اور آیات الہی اور دین حق کے خلاف یہ پورے پروگرام کرتے تھے اور مل جل کر چلتے تھے. یہ جنات شیاطین, یہ شیاطین جو جنوں میں سے بھی تھے انسانوں میں سے بھی تھے, یہ سب مل کر اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے تھے. قیامت کا وہ دن ہوگا جب کہ جہنم میں جھونکا جائے گا تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے. کیا عجیب منظر ہوگا, تو تکار کی نوبت ہوگی, جوتی پزار کی نوبت ہوگی, تھو تھڑیل کی نوبت ہماری زبان میں اگر کہیں تو وہ حال ہوگا کہ ایک دوسرے پر لعنت بھیجیں گے اور کہا کہ اختوا, یہ جو کل بھائی بھائی بن کر دنیا میں جیتے تھے, کفر و شرک کے علمبردار, معصیتوں کے علمبردار, گناہوں کے علمبردار, حق کی بغاوت کرنے والے, یہ سارے لوگ جو دنیا میں بھائی بھائی بن کر زندگی بسر کرتے تھے, قیامت کے دن جب جہنم میں جھونکا جائے گا تو ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے اور ایک دوسرے کو گالیاں دیں گے اور سینے ایک دوسرے کے خلاف بغض اور عناد اور کپٹ سے جو بھرے ہوئے ہوں گے, اور پھر ایسے عالم میں خدا تعالیٰ سے دعا کریں گے. کیا عجیب معاملہ ہے, دیکھیے کتنا کربناک مذاق کر رہے ہوں گے جہنم کے اندر, کہ یہ وہ لوگ جسے خدا کو دنیا میں فراموش کیے ہوئے تھے, قیامت کے دن اسی خدا کو پکارا جائے گا, اسی خدا کو پکار کر کہا جائے گا کہ پروردگار ہمارے مطبوعین کو, ہمارے قائدین کو, ہمارے لیڈروں کو آج تو دوہرا عذاب دے, یہ لیڈر ہمیں گمراہ نہ کرتے, یہ مطبوعین اور یہ ہمیں اگر گمراہ نہ کرتے تو آج ہم ان کی اتباع کر کے جہنم میں نہ آتے. تو کہا جائے گا یہ لوگ دعا کریں گے اس پروردگار سے, جس پروردگار کو دنیا میں بھول چکے تھے, وہاں قیامت میں نعرے جہنم کو دیکھنے کے بعد دعا کریں گے, پروردگار ان لیڈروں کو, ان ہمارے سرکش رہنماؤں کو دوہرا عذاب دیا جانا چاہیے, اس لیے کہ ایک تو انہوں نے خود گناہ کیا, دوسرا ہے کہ ہم کو گناہ کے راستے پر لگایا, ہم لوگوں کو بہکایا. اب اس دعا کے نتیجے میں خدا تعالیٰ دعا کی قبولیت کی تسلی دیتا ہے, لیکن یہ بھی مذاق ہے, استحزان کہا جاتا ہے, تسلی رکھو, اطمینان رکھو, ہم تمہاری دعا کو تو سن رہے ہیں, لیکن یہ یاد رکھو کہ تم کو بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا, تمہارے لیڈروں کو بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا. یہ جو مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پروردگار ہمارے لیڈروں کو, ہمارے رہنماؤں کو, ہمارے مطبوعین کو دوہرا عذاب دیا جائے اور ہم کو ایک اکھیرا عذاب, ہم کو سنگل عذاب دیا جائے, خدا تعالیٰ کہے گا کہ نہیں, ان کو بھی دوہرا عذاب اور تم کو بھی دوہرا عذاب. یہ قرآن مجید کا بنیادی فلسفہ ہے عذاب اور ثواب کے معاملے میں, کہ ہر شخص جو دنیا میں آتا ہے اگر کوئی آدمی برائی کرتا ہے تو اس برائی کے کرنے سے پہلے بہت سے فیکٹر سے اثر لیتا ہے. جیسے کہ تفاسیر میں لکھا ہوا ہے اگر ایک شخص زنا کرتا ہے تو صرف اس کا زنا جو ہے اس پر ایک فیل گناہ نہیں ہے, بلکہ اس کے گناہ تک پہنچانے کے لیے وہ فلم تھیٹرز والے، وہ فلم پروڈیوسر، وہ ویڈیو کیسٹ بنانے والے، وہ آڈیو کیسٹ بنانے والے، وہ پوسٹر لگانے والے، یہ سارے لوگوں کا بھی گناہ اس میں شامل ہوگا زنا کرنے والے پر. اور پھر یہ شخص جس نے گناہ کیا، یہ اپنے گناہ کے نتائج و اثرات بعد والی نسل میں چھوڑ کر جائے گا. تو یہاں پہ ہر شخص دوسرا دوہرا گناہ کرتا ہے. ہم اس کو اگر مثال سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھے کہ ہیگل کا شاگرد رہا کارل مارکس، کارل مارکس کا شاگرد رہا لینن، لینن کا شاگرد رہا اسٹالین. مطلب جہنم کے اندر جب لینن کو داخل کیا جائے گا تو لینن تو یہی کہے گا کہ پروردگار کمیونزم ہم نے اڈاپٹ کیا اور ایتھیزم ہم نے اڈاپٹ کیا، تیرا انکار کیا، اور اس انکار کرنے کا اصل سبب کیونکہ کارل مارکس تھا، اس لیے کارل مارکس کو دوہرا عذاب دیا جائے. اگر خدا سے کہا جائے تو خدا تعالیٰ کہے گا کہ کارل مارکس کو بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا، لیکن لینن کو بھی دوہرا عذاب دیا جائے گا، اس لیے کہ اس نے کارل مارکس کی اتباع کی اور اپنے پیچھے اسٹالین کو چھوڑ کر گیا، اپنے پیچھے ایک ظالم و جبروت بادشاہ کو چھوڑ کر گیا اور اسی کے نقش قدم پر وہ چلتا رہا. تو ایک تو فالو کرنے کا عذاب، ایک تو فالوور چھوڑنے کا عذاب، گویا کہ دوہرا عذاب ہے. ہر شخص کو دوہرا عذاب دیا جائے گا جو جہنم کے اندر جھونکا گیا، ہر فرد کو دوہرا عذاب دیا جائے گا، خدا تعالیٰ یہ کہے گا. اور اس کا جواب بھی بہت کڑکناک، بہت کڑک اور طنز کے اندر بہت کڑوی طنز. خدا تعالیٰ کہے گا کہ اطمینان رکھو، آج ہر شخص کو دوہرا عذاب دیا جائے گا. پھر اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ قال لكل ذيف ولكن لا تعلمون وقالت اولاهم لاخرهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. تو مطبوعین لیڈر رہنما کہیں گے کہ اپنے شاگردوں سے کہیں گے کہ تم نے دوہرا عذاب کے لیے تمنا کی، ہم کو بھی دوہرا عذاب ملے گا، تم کو بھی دوہرا عذاب ملے گا، کسی بھی معاملے میں تم ہم سے کم نہیں ہو. تم یہ کہتے ہو کہ تم گمراہ ہو گئے ہماری وجہ سے، لیکن اگر تم نے ہمارے نقش قدم پر نہ چلتے تو ہمارے بس میں کیا بات تھی، ہم نے تو بس راستہ پیش کیا لیکن قدم پر چل کر آنے والے تم لوگ تھے، ہم نے گمراہی کے راستے کھولے تھے لیکن گمراہی کے راستے پر چلنا تمہاری قدرت میں تھا، اگر تم چاہتے تو چل سکتے تھے، چاہتے تو انکار کر سکتے تھے، تو ہماری ذمہ داری نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے گناہوں کے راستے پر چلنے میں. تو کہا جائے گا کہ آج ہم کو بھی دوہرا عذاب ہی ہے، تم کو بھی دوہرا عذاب، کوئی کسی سے کمتر نہیں ہے. پھر فرمایا گیا ایک اور منظر پیش کیا گیا، وہ یہ کہ قیامت کے وہ دن ہوگا جبکہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کریں گے اور استکبار کریں گے، جو فخر جتائیں گے، جو اکڑ جتائیں گے، جو ہماری آیتوں کے سامنے اینٹیں گے، ان لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ ان کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. جہنم سے آدمی جنت میں داخل ہونے کے لیے جو راستے ہوتے ہیں وہ سارے راستے مسدود کر دیے جائیں گے، وہ سارے راستے بند کر دیے جائیں گے. اور پھر قرآن کا ہم نے پہلے رمضان کے اختتام میں بتایا تھا کہ قرآن مجید، نہیں دوسرے رمضان میں جب ہمارا پروگرام یہاں چلتا تھا تو لاسٹ ڈے ہم نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کا انداز بیان کیا ہے. لاسٹ ڈے کے جو پروگرام میں اس میں تعیل نامی ایک چیز تھی، تجسیم اور تعیل، اس وقت موقع نہیں ہے تفصیل میں جانے کا. قرآن مجید غیر محسوس چیزوں کو، مانوی چیزوں کو جو مادی شکل نہیں ہے، مانوی چیزوں کو، غیر محسوس چیزوں کو، فکری چیزوں کو، خیالی باتوں کو مجسم شکل میں ڈھالتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ یہ جو لوگ استکبار کرتے تھے، یہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، یہ جنت میں جانے کی تمنا کریں گے، لیکن دیکھو تصور کی نگاہ سے، قوت متقیلہ پر زور دو، حرکت سے سوچو تو معلوم ہوگا کہ سوئی کا ناکا ہے، سوئی پڑی ہوئی ہے اور اس کا ناکا ہے، اس کی سوراخ ہے، اور اس کی سوراخ سے ایک بڑا بیڈب جانور اونٹ اس کے اندر سے گھسنے کی کوشش کر رہا ہو، کیا اس کی حالت ہوگی، کتنا وہ پریشان ہوگا. اور ایک چھوٹی سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا جتنا محال ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ کافر مشرکین جو قرآن کا مذاق اڑاتے تھے، ہماری آیتوں کا استکبار کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، ان کا جنت میں داخل ہونا بھی اتنا ہی محال ہے جتنا ایک سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا محال ہے. گویا کہ جب تک اونٹ کا کشمکش کرتے ہوئے، بہت داؤ پیچ لگاتے ہوئے، جب تک اس سوراخ سے نکل نہ جائے تب تک ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ نہیں ملے گا. مطلب یہ کہ اتنا ہی محال ہے، ممکن نہیں آج ان کے لیے نہ آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے نہ ان کے لیے جنت میں جانا آسان ہوگا، آج بہت ہی مشکل ہوگا، اور اتنا مشکل جتنا اون کا سوئی کے ناکے سے گزر جانا. کیا بہترین انداز ہے، ایک تخیل کی چیز، ایک غور و فکر کی چیز، ایک مانوی چیز کو قرآن نے ایک جسم کی شکل میں ڈھال کر پیش کیا، اور آدمی تصور کرے تو کتنا عجیب لگے گا، کتنا اس اون کے حالت پر ترس آئے گا. یہ کفار و مشرکین کی حالت بھی ایسے ہی قابل ترس ہوگی، لیکن اس دن ترس کھانے کے لائق نہیں ہیں یہ لوگ، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی آیات کا استکبار کرتے تھے، استہزاء کرتے تھے، انکار کرتے تھے. اس کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جب جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو اب ان کو نیند بھی تو آئے گی, ان کو آرام کا بھی موقع دیا جانا چاہیے. استحضاء مذاق ہے ان کا یہاں جہنم کے اندر. کہا جائے گا صاحب ان کے لیے آرام کا بستر بچھاؤ, بستر بچھایا جائے گا تو لہم من جہنم مہادم و من فوقہم غباش, ان کے لیے آج بستر اگر بچھایا جائے گا تو آگ کا بستر بچھایا جائے گا. ان کو اوڑھنے کے لیے کوئی چیز دی جائے گی تو ان کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا. گویا اوڑھنا اور بچھونا, ان کا فرش اور ان کا لحاف, ان کے لیے نیچے اور اوپر دونوں طرف سے آگ ہی آگ, کہ آج یہ نیچے بھی آگ بچھا کر سوئیں اوپر سے بھی آگ کی لپٹیں لے کر سوئیں, یہ عذاب ان کے لیے ہوگا. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے اور خدا کے سامنے استکبار کرتے تھے. یہ ایک منظر جہنم کا منظر پیش کیا گیا. پھر ایک جنت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے اور فرمایا جا رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیها خالدون, جنہوں نے ان کے برعکس جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لے آئے, عمل صالح کرتے رہے اور ہم لوگوں کے نفس پر ان کی عزتوں سے زیادہ بار نہیں ڈالتے. یہ قرآن کی بات ہے, پکی بات ہے. ہمیشہ قرآن یہی کہتا ہے کہ ہر فرد کو اپنی استطاعت بھر ہی اس پر بوجھ ڈالا جاتا ہے. تو یہ وہ لوگ جو اپنی استطاعت پر ایمان بھی لے آئے, عمل صالح بھی کرتے رہے, یہ سب لوگ اصحاب جنت ہوں گے اور ان کا ٹھکانہ جنت ہوگی اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ قیام کریں گے. اور اس جنت کا حال ایک منظر یہ پیش کیا گیا. ایک طرف تو یہ ہے جہنم کے اندر کہ تو تکار کی نوبت ہے, جوتی پیزار کی نوبت ہے, لانت و ملامت کی نوبت ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف جو ہے سینے کینا اور کپٹ اور بحث کی اور عداوت کی آگ بھڑک رہی ہے. تو ایک طرف تو جہنم کی آگ, ایک طرف حسرت کی آگ, ایک طرف بخس کی آگ, ایک طرف عداوت کی آگ, یہ دونوں طرف سے اندرون میں بھی آگ, بیرون میں بھی آگ. تصور کیجئے کہ بیرون پورا ماحول جہنم کی آگ میں لپٹ گیا ہے اور اندر سے دل بھی آگ میں لپٹے ہوئے ہیں, کہ ہر طرف بغض ہے, کینہ ہے, عداوت ہے, لعنت و ملامت, یہ دونوں آگ کا منظر. اور ایک طرف ادھر جنتیوں کا معاملہ ہوگا کہ پورا تپاک ایک دوسرے سے بغل گیر ہوں گے, ایک دوسرے کا خیر مقدم کریں گے, ایک دوسرے سے پرجوش ہو کر پور تپاک ہو کر سلام تحیت اور اس طرح کے کلمات کے ساتھ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوں گے. قرآن کہتا ہے کہ آنکھ سے آنکھ ملا کر یہ لوگ گفتگو کریں گے. آنکھ بچا کر گفتگو کرنا گویا یا تو ندامت کی علامت ہوتی ہے یا فخر اور استکبار کی علامت ہوتی ہے, لیکن محبت کی علامت, اعتماد کی علامت, اسوخ کی علامت وہ آنکھ سے آنکھ ملا کر گفتگو کی جائے. جنت کا ایک ماحول وہ ہوگا جبکہ مومنین صالحین اللہ کے نیک بندے درختوں کے سائے میں آپس میں تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پھر ایک دوسرے پر سلاموں کی رحمتوں کی بارش کی دعا کرتے ہوئے وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے. اور پھر فرمایا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ. منظر دیکھیے, وہاں نیچے جہنم میں آگ ہی آگ ہے, یہاں جنت میں نیچے نہریں ہیں, مختلف قسم کی نہریں, شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں اور شراب طہورہ کی نہریں, ہر طرف نہر ہی نہر. تو ایک منظر, ایک طرف ادھر توتکار, ادھر محبت کا منظر, ایک طرف ادھر جہنم میں نیچے اور اوپر آگ, اور ادھر نیچے اور اوپر جو ہے خوش نما منادر اور نہریں اور باغات کا منظر پیش کیا گیا. پھر اس کے اوپر ایک اور بات بھی ہے کہ وہاں ایک دوسرے کے خلاف سینوں میں بغض ہے, کدورت ہے, جہاں جنت کا وہ منظر ہوگا جبکہ ہم مومنین کے دلوں سے ونازانا, ہم دور کریں گے, معافی صدوریم, ان کے دلوں میں جو کچھ بھی کدورت ایک دوسرے کے خلاف باقی رہ گئی ہو اس کو ہم کدورتوں کو پاک صاف کر کے قیامت کے اندر ملا لیں گے. ہوتا ہے دنیا میں کہ اچھے اچھے علماء کے درمیان, اچھے اچھے بزرگوں کے درمیان اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, دلوں کے اندر کچھ نہ کچھ کدورت باقی رہ جاتی ہے, لیکن قیامت کا وہ دن ہوگا جبکہ وہ اپنے سامنے والے کو دیکھیں گے تو یہ نہیں سوچیں گے کہ یہ شخص جو میرے خلاف جو ہے بغاوتیں, میرے خلاف جو ہے علم پرچم بلند کیے ہوئے تھا, یہ وہ شخص تھا جو میرے نظرے سے مخالف تھا, یہ ساری باتیں آدمی بھول جائے گا. جنت کا دن میں وہ معاملہ ہوگا کہ دلوں کی کدورتیں دور ہو جائیں گے. تفسیر ابن کثیر میں وہ واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا. یہ ایک الگ معاملہ ہے, سیاسی معاملہ تھا, سیاسی معاملے میں دونوں کے درمیان اسٹریٹجی میں, نقطۂ نظر میں اختلاف ہو چکا تھا. اور حضرت عثمان کے ساتھ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے بلند پایا درجے کے صحابہ اکرام تھے ایک طرف, اور ایک طرف حضرت علی بھی تھے. دونوں کا اپنا اپنا نقطۂ نظر صحیح تھا, سیاسی نقطۂ نظر تھا, لیکن دونوں کے دلوں میں تھوڑی سی کجی اور دوری پیدا ہو گئی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر و بیشتر روتے تھے اور اس آیت کو یاد کر کے کہتے تھے کہ ہمارا معاملہ بھی قیامت کے دن یہی ہوگا کہ عثمان, طلحہ اور زبیر اور میرے درمیان دلوں کے اندر جو کچھ تھوڑی بہت رنجش باقی رہ گئی ہے, اس رنجش کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور کرے گا اور قیامت میں ہم محبت سے, سرور سے اور اعتماد کے ساتھ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے. حضرت علی ہمیشہ اس آیت کو پڑھ کر کہتے تھے کہ جو کچھ رنجشیں تھیں ہم اب جدا ہو گئے دنیا سے, لیکن آخرت میں ان رنجشوں کو دور کر دیا جائے گا. اور پھر دیکھیے کہ ایک طویل سفر, ایک پرصعوبت سفر دنیا میں, اور خاردار وادی سے نکلتے گئے اور ہر طرف کفر تھا، شرک تھا، بغاوتیں تھی اور شیطان کے جھانسے تھے، ان تمام سے مومنین اپنا دامن اپنا پہلو بچا کر جو چلتے تھے، ایک پر صعوبت ایک پر مشقت سفر کے بعد جو منزل پر مسافر پہنچتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو وہاں کہیں گے جنت میں پہنچنے کے بعد وقال الحمد للہ الذی ھدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ھدانا اللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی، اور اگر خدا تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ بخشتا اور ہمیں اگر رسولوں کے ذریعے سے کتابیں نہ نازل کی جاتی تو آج ہم جنت کے قابل نہیں ہوتے، یہ مومنین کا طریقہ ہوگا، وہ اپنے عمل پر زحم نہیں کریں گے، وہ اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں کہیں گے کہ آج ہم اگر جنت کے مستحق ہوئے تو ہمارا عمل ہے اصل میں، نہیں یہ نہیں کہا جائے گا، وہ یہ کہیں گے کہ اللہ کا فضل ہے، اگر اللہ ہدایت نہ دیتا، اگر اللہ ہمیں راستہ نہ بتاتا تو آج ہم اس جنت کے زبردست منزل میں نہیں پہنچ سکتے تھے، وہ کہیں گے ایک طرف یہ مومنین کا عجز، ان کی انکساری، ان کی خاکساری ہوگی، اور دوسری طرف خدا تعالیٰ نعمت سے جو سرفراز کرتا ہے، خدا تعالیٰ کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے، خدا تعالیٰ کہے گا کہ ونود ان تلکم الجنت اورثتموها بما کنتم تعلمون، دیکھو آج تم اس جنت کے وارث بنائے گئے، جنت کے وارث کا مطلب یہ ہے کہ وہ باپ تمہارے باپ تمہارے دادا آدم جس جنت میں مقیم تھے وہ تمہاری وراثت تھی، لیکن جنت سے نکلنے کے بعد وہی لوگ اس میں واپس آئیں گے جو شیطان سے بغاوت کریں گے، جو شیطان سے کفر کریں گے، اپنے باپ آدم کا جو دشمن شیطان تھا اس سے جو لوگ دشمنی کریں گے ان کی وراثت میں جنت ملے گی، اور آج ہم تمہیں یہ جنت دے رہے ہیں اور یہ جنت تمہارے اعمال کے بدلے میں دے رہے ہیں، یہ خدا تعالیٰ کی اعلیٰ ظرفی ہے، ایک طرف مومن یہ سمجھتا ہے کہ میرے عمل کے نتیجے میں نہیں، خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ تیرے عمل کے نتیجے میں، جزا کے نتیجے ہم تجھے جنت دے رہے ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس میں آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے فضل اور رحمت کے بغیر کوئی شخص بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے پوچھا کیا پیارے رسول آپ بھی، تو کہا ہاں میں بھی، اللہ تعالیٰ کا فضل جب تک نہیں ہوگا کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ مومنین کا تصور، حقیقت بھی یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تکریم نعمت، نعمت کے اتمام کا یہ اعلیٰ ترین جو حد ہے، اعلیٰ ترین جو سطح ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ یہ تمہارے اعمال کی بدولت ہے، وہ یہ کہ آدمی وسیع نعمت بھی چاہتا ہے اور نعمت جیسی جو اپنی ہو اس میں آدمی کو خوشی اور سرور ملتی ہے، ورنہ کسی کی دیے ہوئے بہت بڑی پراپرٹی اور بہت بڑے اسٹیٹ میں اگر آدمی زندگی بسر کرے تو اسے وہ اطمینان نہیں ہوگا جو اپنے ہارڈ ارننگ سے کمائی ہوئی زندگی کے ایک گز زمین پہ اگر اسے میسر آ جائے، اس میں جو سکون ہے، اس میں جو راحت ہے وہ کسی کے دیے ہوئے ایکڑ سب زمین کے اسٹیٹ میں بھی وہ راحت و سکون نہیں ہے، تو اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ نعمت دی جا رہی ہے اور یہ تمہاری اپنی نعمت ہوگی، یہ تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوگی، آج تمہیں ہم تمہیں یہ جگہ دے رہے ہیں، اس کے بعد ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار ان قد، اس کے بعد جنت کے لوگ جہنم کے لوگوں سے پکار کر کہیں گے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جہنم کے لوگوں کو ایک طرف تو ماحولی عذاب کا اور پھر ان کی حسرت کی جو آگ ہے اس میں مزید تیل ڈالنے کا کام کریں گے، یہ جنتی ان سے پوچھیں گے، خطاب کریں گے جہنمیوں سے، قیامت میں جنت اور جہنمیوں کے درمیان جو گفتگو ہوگی وہ سمجھنے کے لیے ہمارے لیے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اس دور جدید میں ٹھیک ہے، اس زمانے میں سمجھا جا سکتا تھا کہ صاحب جہنم کی آگ ہوگی اور کیسے جنتی اس کے اوپر سے کھڑے ہو کر بات کریں گے، یہ ساری چیزیں کسی زمانے میں ممکن ہے کہ سمجھنا محال تھا ہو، لیکن آج سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے زمانے میں کوئی مشکل چیز نہیں کہ آپ یہاں سے بیٹھ کر امریکہ کے لوگوں سے گفتگو کر لیتا ہے، انٹرنیٹ اور ٹیلی کام کی جو ڈفرنٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس کے نتیجے میں آدمی کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، امریکہ کا سائنٹسٹ آسٹریلیا کے ایک پیشنٹ کا آپریشن جب کر سکتا ہے پورے کمپیوٹرائز طریقے سے، تو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو مکالمہ ہے، جو گفتگو ہوگی، یقیناً جنت وسیع و عریض ہے، ساری کائنات سے بہت وسیع ہے اور جہنم بھی اتنا ہی گہرا ہوگا، لیکن ان دونوں کے لوگوں کے درمیان گفتگو بھی بڑی آسانی سے ہو جائے گی، تو جنتی پوچھیں گے جہنمیوں سے کہ اپنے رب کے کیے ہوئے وعدوں کو اپنے جنت میں پورا پا لیا، کیا تم نے بھی پورا پایا؟ اس کا مطلب یہ ہے نہیں ہے کہ جنتیوں کو کچھ ڈاؤٹ ہے، بلکہ جنتی مذاقاً کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو اپنے پروردگار کے وعدوں کو جنت کے اندر پورا پایا، کیا تم بھی اپنے پروردگار کے بتائے ہوئے وعدوں کو پورا پاتے ہو؟ کہیں گے کہ ہاں ہم نے اس کو حق پایا، قالوا نعم فأذن مؤذن، یہ گفتگو چل ہی رہی ہوگی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اب تمہاری گفتگو ختم، اللعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، پھٹکار ہو، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار کے ساتھ اس منظر کو ختم کر دیا جائے گا اور ان کی گفتگو کو ختم کر دی جائے گی، اور یہ کون لوگ تھے؟ ظالمین الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، ویبغونہا عوجا، اور کچ پیچ پگ ڈنڈیوں میں شرک کے راستے میں الجھے ہوئے لوگ تھے، یہ وہی لوگ ظالمین تھے، وہم بالآخرت کافرون، یہ آخرت کا انکار کرنے والے تھے، آج ان پر اللہ کی لعنت، اور جنتی ان سے بہت زیادہ طویل گفتگو نہیں کریں گے، ان ظالموں سے، ان مردودوں سے، ان لعنت زدہ لوگوں سے تم اتنی طویل گفتگو کرے گے نہیں، ختم گفتگو ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ایک طرف تو جنت کے لوگ جا رہے ہیں اور جنت کا راستہ نکلا ہوا ہے, لوگ بڑی تیزی کے ساتھ بکٹک بکٹک چلے جا رہے ہیں اور جنت کے دروازے میں داخل ہو رہے ہیں. دوسری طرف کفار ہوں گے, مشرکین ہوں گے, منافقین ہوں گے, جو مومن کا پیچھا کرتے ہوں گے, لیکن مومنوں کے سامنے تو ان کا نور ہوگا, ان کے اعمال ہوں گے, اور اس نور میں وہ راستہ تلاش کرتے ہوئے جنت کے اندر چلے جائیں گے, اور جہنمیوں کے لیے, گنہگار لوگوں کے لیے, منافقین کے لیے, مشرکین کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, راستہ نہیں ملے گا, کہاں جائیں گے, سیدھے وہ جہنم کے گڑھے میں گریں گے. اور تو یہ دونوں کے درمیان ایک حجاب کھڑی کر دی جائے گی, ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی, اور اسی دیوار کے لیے قرآن مجید کا یہ لفظ آراف کا لفظ آیا ہے. یہ آراف عرف سے بنا ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ عرف کہتے ہیں اصل میں مرغی کے کلغی کو جو سب سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے. اسی طرح جنت اور جہنم کے درمیان جو بڑی دیوار کھڑی کر دی جائے گی, کتنی وسیع عریض ہوگی, کتنی تھک ہوگی وہ دیوار اور کتنا زبردست ہوگا یہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن جنت اور جہنم کے درمیان ایک پارٹیشن ہوگا, ایک دیوار ہوگی, اور اس دیوار پر برج بنائے گئے ہوں گے. برج کہتے ہیں آبزرویٹری ٹاورز کو, جس طرح بڑے بڑے انڈسٹریز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈسٹریز کے چار کارنر پر بڑے بڑے ٹاورز ہوتے ہیں اور اس پر سے سرچ لائٹ لگا دیا جاتا ہے, اور وہاں سے جو سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے اگر اس واچ ٹاور پر کھڑا ہو جائے تو انڈسٹری کے اندر بھی اور انڈسٹری کے باہر بھی بیک وقت دونوں نگاہ ڈال سکتا ہے, کمپاؤنڈ وال کے اس جانب اور اس جانب دونوں جگہ دونوں چیزوں پر بیک وقت نگاہ ڈال سکتا ہے. اس طرح اس آراف پر برجیاں بنی ہوئی ہوں گی, دیدبان بنے ہوئے ہوں گے, آبزرویٹری پوائنٹس بنے ہوئے ہوں گے, اور ان پوائنٹس پر کچھ لوگوں کو لایا جائے گا. یہ آراف ہوگا اور اس آراف پر کچھ لوگوں کو ابھی لایا جا رہا ہے, یہ منظر قرآن مجید کھینچ رہا ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ فَنَادَى أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَن سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ. یہ اصحاب آراف کون ہوں گے؟ آراف جو برج ہوں گے, جو بیچ کی دیوار ہوگی, اس دیوار پر کچھ سینٹرز ہوں گے جہاں سے جہنم کا بھی نظارہ کیا جائے گا, جنت کا بھی نظارہ ہو سکتا ہے, ایسی جگہوں پر کچھ لوگوں کو لایا جائے گا. یہ رجال کون ہوں گے؟ اس پر علماء نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے. تفسیر ابن کثیر میں تقریباً چار پانچ اقوال نقل کیے ہیں کہ کون ہوں گے یہ وہ لوگ جنہیں یہاں لایا جائے گا. کچھ لوگوں کا کہنا, بلکہ اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے گناہ اور جن کی نیکیاں دونوں برابر ترابر ہوں گی, اور ان کی نیکیاں نہ ان کی بدی پر غالب آئیں گی اور نہ ہی ان کی بدیاں نیکی پر غالب آ سکیں, اس لیے نہ وہ جنت میں جا سکے نہ جہنم میں جا سکے, تو وہ بیچ کے لوگ ہوں گے یہ کہا جاتا ہے. لیکن امین صاحب نے, امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تدبر قرآن میں اس پر بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. چار پانچ جو اخبار ہیں اس میں سے ایک قول کو انہوں نے نکالا ہے, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھائی جن کے نیکیاں اور جن کے گناہ دونوں برابر سرابر ہو گئے ان کو لایا جائے گا, تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کا یہ کہنا ہے کہ رجال کا جو لفظ ہے وہ بڑی بڑی شخصیتوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, آخر جب ان کی نیکیاں ہی بہت زیادہ غالب نہیں آ سکی تو یہ رجال کیسے بن گئے, یہ بڑی شخصیتیں کیسے بن گئے, کس بنیاد پر ان کو بڑی شخصیتیں کہا جائے گا, نمبر ایک. نمبر دوسری چیز یہ بتایا گیا کہ یار رجال سے مراد یہاں مرد ہی ہوں گے, تو جن کی نیکیاں اور جن کی برائیاں برابر برابر ہوں وہ عورتیں بھی ہو سکتی ہیں مرد بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس برج پر, ان دید بانوں پر, ان آبزرویٹری ٹاورز پر جن لوگوں کو لایا جائے گا وہ مرد ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ امت کے علماء صلحاء اور امت کے بہترین دائی لوگ ہوں گے جو مختلف زمانے میں امت کی اصلاح کے لیے اٹھتے رہے ہوں گے. انبیاء اور ان کے بعد صحابہ اکرام کو جنت میں بھیج دیا جائے گا, ان کو وہاں آراف میں نہیں لایا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ رسول کی معیت میں, رسول کی نگرانی میں انہوں نے کام کیا, لیکن اس کے بعد صدیوں بعد جو علماء اور صلحاء اٹھے, نہ انہوں نے اللہ کو دیکھا, نہ رسول کو دیکھا, نہ صحابہ کو دیکھا, کسی کو نہیں دیکھا. ایمان بالغیب اتنا پختہ تھا کہ انہوں نے دین کی اصلاح کے لیے زبردست کوششیں کی, باطل کے چرکے سہے, باطل سے ٹکر لیا, اپنی زندگیاں نچھاور کر دی. ایسے علماء کو لایا جائے گا اور بتایا جائے گا کہ تمہارا ایمان کتنا پختہ تھا, دیکھو یہ جہنمیوں کا معاملہ ہے, یہ جنتیوں کا معاملہ ہے. تو فرمایا گیا کہ یہ علماء اور صلحاء ہوں گے امت کے جن کو وہاں لایا جائے گا. اور ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر وہ شخص جس کی نیکیاں اور جس کی برائیاں برابر برابر ہو جائیں, ابھی اسے جنت کے اندر داخلہ ہی نہ ملا ہو, تو وہ آ کر اتنے اسوخ اور اتنے اعتماد سے گفتگو نہیں کر سکتا جو آگے آیت میں بات آ رہی ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو پکا عالم, بڑے علماء صلحاء, جن کے بارے میں طے ہو چکا ہو کہ یہ جنت ہے, لیکن ابھی جنت میں داخل کرنے سے پہلے جنت اور دوزخ کے نظارے کے لیے ان کو لایا جائے گا. وہی شخص اتنے کامل اسوخ کے ساتھ, اعتماد کے ساتھ گفتگو کرے گا. تو فرمایا کہ ان لوگوں کو لایا جائے گا, لانے کے ساتھ ان کی نگاہیں جنت پر پڑیں گی. پہلے آبزرویٹری ٹاور ہے تو پہلے جنت پر نگاہ پڑے گی, جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے سلام علیکم, ان پر سلام اور سلامتی کی بارش کریں گے, دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تم پر سلامتی بھیجے, رحمتیں بھیجے, برکتیں بھیجے, تحیت سلام مرحبا مرحبا, یہ ساری باتیں ہوں گی. اور کہا جائے گا کہ دیکھو ابھی ہم تو جنت کے اندر داخل نہیں ہوئے, ابھی ہم تم سے آ کر نہیں ملے, لیکن ہم تما رکھتے ہیں, ہم توقع رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو بھی جنت میں بھیجے گا. یہ نیک لوگوں کی علامت ہے کہ وہ کبھی بھی کام میں مبتلا نہیں ہوتے, ہمیشہ خدا سے ڈرتے ہیں اور صرف یہ توقع رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے, بھیج دے گا. تو کہیں گے کہ ابھی ہم نے تو تمہارے ساتھ ملاقات نہیں کی ہے, ابھی ہم عنقریب مل لیں گے, لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم بہت جلد تمہارے سے ملاقات کریں گے. ادھر جنتیوں سے کلام کرتے ہوئے محروم تھے ہوں گے, اچانک جو ان کی نگاہوں کو پلٹا دیا جائے گا, دیکھو ادھر جہنم کی طرف بھی. اب جہنم میں اوپر جب نگاہ پڑے گی تو اصحاب النار کی طرف نگاہ پڑے گی, فوراً یہ جہنم کا کربناک وحشتناک حولناک جو ماحول دیکھا جائے گا, اس کو دیکھنے کے ساتھ یہ اصحاب آراف کی زبان سے دعا نکلے گی, قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, پروردگار ان ظالموں کے ساتھ ہمارا شمار نہ کیجیے, ہمارا فیصلہ ان لوگوں کے ساتھ نہ کر, ہمیں ان لوگوں سے بچائے رکھ. خالی وہ منظر دیکھنے کا ساتھ, صرف وہ منظر کی حولناکی کو دیکھ کر بندے مومنین علماء اور صلاح دعا کریں گے کہ پروردگار ان ظالموں کے ساتھ ہمارا شمار نہ کر. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونه, دیکھیے جنتیوں کو بھی اور جہنمیوں کو بھی یا اصحاب اعراف ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے, اور یہ نشانیوں سے پہچاننا قرآن مجید میں اور احادیث میں بات آئی ہے کہ مومنین کو بھی نشانیوں سے پہچانا جائے گا قیامت کے دن, جہنمیوں کو بھی نشانیوں سے پہچانا جائے گا. اس کی ایک مثال ہم یہ دیتے ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں پورے عالم محشر میں اپنی امتیوں کو میں پہچان لوں گا. صحابہ نے پوچھا کہ کیسے آپ پہچانیں گے, فرمایا کہ دیکھو تمہارے پاس جو گھوڑے بندھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں اگر کوئی جنگلی گھوڑا کوئی ادھر ادھر کا گھوڑا اگر آ جائے تو کیا تم اپنے گھوڑے میں اور دیگر گھوڑے میں فرق نہیں کرو گے؟ تو کہا کہ ہاں. تو فرمایا کہ میں بھی اپنی امتیوں کو ان کے وضو کرنے کے نتیجے میں ان کے چہرے اور ان کے ہاتھ جو روشن ہوں گے ان نشانیوں سے میں اپنی امتیوں کو پہچان لوں گا. تو یہ جو اصحاب آراف ہوں گے وہ جنتیوں کو بھی ان کے نشانیوں سے پہچانیں گے اور جہنموں کو بھی ان کے نشانیوں سے پہچانا جائے گا. تبت یدا کی صورت میں ہم نے بتایا تھا پہلے سال میں کہ تبت یدا میں جو ہے اس کی جو بیوی ہوگی ابو لہب کی بیوی قیامت دن کیسے آئے گی؟ بالکل اس لونڈے اور غلام کی مانند آئے گی جس کے گردن میں کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوگی, اور اس رسی سے جیسے لکڑیوں کو باندھ کر لونڈیاں لے جاتی ہیں قریوں سے شہر کی طرف, وہ رسی اس کے گلے میں پڑی ہوئی ہوگی, یہ اس کی علامت ہوگی. جیسے ہی قیامت کے دن ہم نے بھی آپ بھی کوئی بھی شخص, چونکہ قرآن نے بتا دیا ہے کسی بھی عورت کے گلے میں اگر کھجور کی رسی بٹی ہوئی اگر آپ پائیں گے تو فوراً کہہ دیجئے کہ یہ ابو لہب کی بیوی ہے, یہ قرآن نے علامت بتا دی ہے. اسی طرح وہ معراج کے موقع پر اللہ کے رسول نے کتنی علامتیں بتائیں, جو شخص غیبت کرتا ہوگا وہ فلاں کے مردہ کے گوشت کھاتے ہوئے نظر آئے گا. تو جہنم میں جب نگاہ پڑے گی کوئی شخص مردار کا گوشت کھا رہا ہو تو فوراً پہچان لیا جائے گا کہ یہ فلاں فلاں ہے. اس طرح سے فرعون کو, حامان کو, نمرود کو, ابو لہب, ابو جہل, ابی طیبہ, شیبہ, سارے لوگوں کو ان کی علامتوں سے پہچان لیا جائے گا. یہ اصحاب اعراف ہوں گے جو پہچان لیں گے, پہچان لیں گے جو پکار کر پوچھیں گے کہ اجی سنو کہ ماں اگنا انکم جمع کو مما کم تم تستک برون, کہ پروردگار نے جو تم سے وعدے کیے تھے اور بڑی بڑی شخصیتوں کو ان کی علامتوں سے پہچان کر پکاریں گے, دیکھ لیا تم نے آج نہ تمہارے جتھے کسی کام کے آئے اور نہ وہ ساز و سامان جس پر تمہیں بڑا غرور تھا. یہ جو کفار مشرکین تھے انہیں اس بات کا غرور تھا, ہم نے اس سے پہلے ہی بتایا تھا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ دیکھو اللہ کی رحمت ان کے ساتھ نہیں ہے, اگر اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی تو یہ حقیر فقیر لوگ کیوں جمع ہو جاتے, اور جبکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمارے ساتھ ہے اس وجہ سے دنیا کی قیادت قیادت مال دولت سب کچھ ہمیں ملا ہے. تو قرآن یہاں کہتا ہے اصحاب اعراف کہیں گے کہ تمہارے جتھے کہاں گئے, تمہارا وہ مال, تمہاری دولت, تمہاری ثروت اور تمہارا وہ جاؤ حشمت کہاں گیا, ساری چیزیں کہاں چلی گئی, پوچھا جائے گا اور تم نے استقبال کیا تھا. پھر جنتی کی طرف بتا کر پوچھیں گے کہ یہی وہ لوگ تھے, جنتی بتا کر پوچھیں گے کیا یہی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا کہ خدا تعالیٰ اپنا فضل ان پر نہیں کرے گا. جس بات خدا کا فضل ہے جنت کے عیش میں جو ڈوبے ہوئے ہیں اور تمہارا خیال تھا ان لوگوں کے بارے میں کہ خدا کی رحمت ان پر نازل نہیں ہوں گی, یہ باتیں چل رہی ہوں گی. اور اتنے میں اصحاب جہنم جہنم کے لوگ ایک صدا لگائیں گے, اور یہ دلگیر صدا ہوگی, دل خراش صدا ہوگی, اور ایسی صدا ہوگی کہ صدا کے اندر ندامت بھی احساس ندامت ہے اور احساس تجالت ہے. آج اپنی شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے صدا لگائے گا اور یہ صدا ہوگا, التجا ہوگی. کیسی التجا؟ داد بھینس کی التجا, بھیک کی التجا ہوگی جنتیوں سے. پوچھیں گے جاننے میں لوگ بھائی پانی پانی کس پانی کے قطرے ہمیں دے دو. پوچھیں گے وہ لوگ یہ بنادا اصحاب النار یا اصحاب الجنت انعقید علینا من الماء, ہم پر کچھ پانی پھینک دو, ہمیں کچھ پانی سے فیضیاب کر دو. اور ان مارا رقم اللہ, یہ اللہ نے تمہیں جو روزی آج دی ہے اور تمہارے لیے جو میوے جو پھل زندگی کے طرف سامان تمہیں مہیا کی کچھ ہماری طرف بھی دے دو. یہ پکاریں گے, یہ چلائیں گے, لیکن کالو ان اللہ حرم ہمارے بات رہے جنتی کہیں گے ہمارے پاس یہ ساری چیزیں وہاں پر مقدار نہیں, پانی کے دریا ہم بہا دے سکتے ہیں چاہیں تو, اور ایک جہنم میں جو سیراب کر دیا جا سکتا ہے. ہمارے پاس رزق وافر مقدار میں ہے لیکن آج ہم نہیں دیں گے. ان اللہ حرم, اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے اور تمہارے لیے ایک قطرہ پانی کا نہیں ملے گا. قرآن کی دیگر آیات میں ملتا ہے کہ پانی کی جب طلب کریں گے تو انہیں گرم گرم پانی دیا جائے گا, انہیں لہو اور پیپ دیا جائے گا پینے کے لیے, اور جب یہ پئیں گے تو ان کی اتلیاں پھٹ جائیں گی, اتنا برا عذاب دیا جائے گا. ارے پانی کی طلب کرتے ہیں, پتا لگائیں گے, التجا کریں گے, دیکھ مانگیں گے جنتیوں سے کہ ہائے کچھ پانی ہمیں دے دو, ہمیں کچھ پانی دے دو. لیکن یہ لوگ کہیں گے, جنتی کہیں گے نہیں, آج اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اور ہر چیز نہیں دیا جائے گا. تمہارا کیا جرم تھا دنیا میں؟ اللہ دین تقرر دین ہم لہو ملائی با, تم تو وہی لوگ تھے جو دنیا میں اللہ کے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا. جب دین کی دعوت پیش کی جاتی تھی تو انہوں نے دین کا مذاق اڑایا, تو پارو اور مشرقین قریش بھی وہی ہیں. اور آج کے دور میں بھی جن لوگوں کے سامنے دین کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور دعوت پیش کرنے کے نتیجے میں یہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, ایسے لوگوں کی جہنم کی سزا اور کیا ہوگا. اور پھر ان کا جو دوسرا جرم تھا, غرت من حیات دنیا, اور دنیا کی زندگی دنیا کی خاص بات انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا. تمہارے یہ دو جرم کے نتیجے ناشتے جنہیں جہنم میں بھیجا گیا ہے. آج تم ہم سے پانی مانگتے ہو, نہیں حرام ہے تم پر پانی, ایک لقمہ تمہارے لیے حرام ہے آج. پر یوم انتا ہم تما نتی لکھا آج ان بھادا, اللہ تعالیٰ کہے گا پھر کہ دیکھو جس طرح تم نے ہماری ملاقات کو بھلا دیا تھا آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں. آج تم جاؤ جس حالت میں ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ عذاب کے اندر جو مبتلا ہو آج ہم تمہیں بھلا دیتے ہیں, تمہاری طرف نظر عنایت نہیں کریں گے, ہم تمہاری طرف التفات کی نگاہ نہیں اٹھائیں گے. اور اسی میں تم لت پت ہوتے مرو اسی میں. تما پانی بھی آیا تم نے بھیجو, ہماری ہر آیت کے ساتھ تم جھگڑا کیا کرتے تھے. ولقد جئناہم بکتاب فصلناہ علی علم ہدا و رحمۃ. اس کے بعد ان کے قریش کے خلاف گفتگو ہو رہی تھی, فرمایا کہ جہنم میں یہ جو لوگ ہوں گے جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک تو وہ تھے جنہوں نے دین سے کھلواڑ کیا اور جنہوں نے اپنی دنیا کی خاص بات میں مبتلا ہو کر آخرت کو بھلا دیا اور خدا سے ملاقات کو بھلا دیا. تو اب ڈائریکٹ قریش سے خطاب کر کے کیا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اس انجام سے بچنے کے لیے, تمہیں بچانے ہی کے لیے, ولقد جئناہم بکتاب فصلناہ علی علم ہدا, علم ہدا تمہیں اس برے انجام سے بچانے کے لیے. تم یہ نہ سمجھے کہ یہ قیامت کے زمن گھر, یہ آراب کے زمن عظیم, یہ جنت اور جہنم کی جب تجور ڈائلاگ ہم سنا رہے ہیں یہ کوئی کہانی ہے, بھوت پریت کی کہانی کوئی مثالی نہیں ہے, بلکہ یہ حقیقت ہے. اور اس حقیقت میں مبتلا ہونے سے پہلے تمہیں بچانے کے لیے ہم کتابیں بھیج رہے ہیں, مان لو اس کتاب سے, اس کتاب پر ایمان لے آؤ اور اس خدا پر, اس ہدایت پر کار فرما ہو جاؤ. اور پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ میری طرف سے دعوی ہوئی ہدایت کی کتاب, اعلیٰ علم, علم کی بنیاد پر, معلومات کی بنیاد پر میں یہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں. میری کوئی دعوت کیا کہیے کہ بلائنڈ بلیف کی دعوت نہیں ہے, اندھی عقیدت کی دعوت نہیں ہے. میری دعوت, میری لائی ہوئی کتاب علم کی بنیاد پر, روشنی کی بنیاد پر, بلزینات کی بنیاد پر, فرقان کی بنیاد پر میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. آؤ اس کتاب کو قبول کرو, اور اس کتاب کو قبول کرو گے تو دنیا میں بھی تمہیں ہدایت ملے گی اور رحمت, اور آخرت میں تم خدا کی رحمت کے سزاوار ہو سکتے ہو. ورنہ اگر خدا کی رحمت تمہیں سہمت نہیں ملے گی تو پھر جہنم میں ہوگا, وہ جو منظر پیش کیا جائے تو تم پر لاحق ہو جائے گا, تم پر ثابت آ جائے گا. تو لہٰذا اس کتاب کو قبول کرو, یہ کتاب تمہارے لیے دنیا میں ہدایت ہے اور آخرت میں رحمت ہے. اگر تم ایمان لے آنا چاہتے ہو تو تمہارے لیے آخرت سبق ہے. هل ينظرون الا تعبيره يوم ياتي تعبيره يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غير الذي في الاستراد ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ اب چاہے لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی کتاب خبر دے رہی ہے. کتاب کی دعوت, کتاب پر ایمان لانے کی ہم دعوت دے رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود اگر کتاب کا انکار کرتے ہیں تو چاہے یہ لوگ اس عذاب کے منتظر ہوں جس روز انجام سامنے آ گیا, تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کیا تھا کہیں گے, اس کتاب کے ساتھ جن لوگوں نے مذاق کیا تھا وہ کہیں گے جب ملک الموت آ جائیں گے, جہنم کا منظر سامنے آ جائے گا, تب کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے. پھر کیا آج ہمیں کوئی سفارش ملیں گے؟ کیا آج ہمیں کوئی ہمارا گروہ آئے گا, ساتھ آئے گا, ہماری مدد کرے گا؟ لیکن کوئی ان کی مدد کے لیے وقت نہیں آئے گا. انہوں نے اپنے آپ کے پسارے میں ڈال دیا اور جو سارے جھوٹ انہوں نے تصدیق کر رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے. گویا کہ بے سوٹ اعتراف ہوگا, اس وقت اعتراف کریں گے کہ ہاں ہمارے پاس رسول کتاب لے کر آئے تھے, ہمارے پاس قرآن مجید آ گیا تھا, ہمارے پاس علم کی کتاب آ گئی تھی, لیکن ہم نے اس وقت انکار کیا. ہم جھوٹے معبودوں پر, ہم جھوٹے سفارشوں پر, ہم جھوٹے دام پر, ہم جھوٹے وکیلوں پر پرچاس کیے ہوئے تھے, لیکن آج ہم اعتراف کرتے ہیں. لیکن قرآن کہتے ہیں کہ دوسری اعتراض ہے, کوئی نفاست اعتراض نہیں ہو کہ قیامت کے دن اعتراض کرے. یہ دن ہوگا جب کہ صرف پانے کا ہوگا, اور یہ دن ہے جب کہ صرف کرنے کا ہے. یہ دنیا صرف پڑھنے کا اور کرنے کا ہے, اور آخرت کی دنیا جو ہوگی جس میں صرف تانا اور تانا ہے.
تو اس طرح بات وہاں ختم ہوتی ہے کہ مشرکین کی دعوت دی گئی اور کہا کہ تمہیں شرک چھوڑو، اس کتاب کو قبول کرو. اب اس کے بعد کل اس میں گفتگو آئے گی کہ شرک کے مقابلے میں توحید کی دعوت اور توحید پر اس مختلف طریقے سے جیسے انام میں کچھ باتیں آئی تھیں اسی طرح سے کچھ باتیں ان شاء اللہ کل آئیں گی. توحید پر مکمل گفتگو دیجیے. اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ مہاراج کے مزید گہرائی جیون اور فکر کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر. وقنا عذاب الفقر. وقنا عذاب الضير. وقنا عذاب الفراق. وقنا عذاب